कहीं ना।
तो हुआ है क्या ना?
भाई कुछ तो कहिए ना।
कहो ना कहो।
कुछ तो चाहो।
कुछ कहिए ना। कुछ तो आखो।
अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर नुखबत मलिक हैं, और हमारे आज के मेहमान कौन हैं उनके बारे में एक झलक।
दुनिया के उन लोगों में उनका शुमार होता है कि जिनसे अगर आप इत्तेफाक शुरू कर दें तो शायद आप उनके इतने महबूब ना बन सकें। वो दुनिया के वो वाहिद उस्ताद हैं जो अपने साथ इत्तफाक करने वालों से बहुत खुश नहीं होते। वो इल्म को इल्म के तरीके पर ना सिर्फ ये कि तालिब इल्मों में मुंतकिल करना चाहते हैं बल्कि एक संजीदा इल्मी रवैया है जो लोगों में मुंतकिल करते हैं। तो हमने उनसे क्या सीखा है? हमने उनसे इख्तलाफ करना सीखा है, उनकी बात से इख्तलाफ करना सीखा है। हम जिन चीज़ों में उनसे मुत्तफिक हैं तो उसके पीछे भी इख्तलाफ की एक लंबी रिवायत है। अगर उनकी बात आप कबूल कर रहे हैं तो उनके लिए ये मसला है, उनकी बात को आपने उसके हकायक के साथ अप्रिशिएट करना है। और जब कोई शख्स उनको ये कहे कि आपने जो बात बयान की है इसमें ये कमी है, ये झोल है, ये कमजोरी है, तो उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती। यहां तक कि हमने एक दफा उनसे कहा कि गानी साहब, अगर आपको ये मालूम हो कि आपने रुबा सदी की मेहनत से, 25 साल की मेहनत से दीन के ऊपर एक किताब लिखी और आपका फहम है और आपको ये मालूम हो कि ये गलत है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा करना क्या है, मैं इस किताब को उठा के अलमारी में रख दूंगा और नई किताब लिखना शुरू करूंगा।
तो सामीन, इनका तारुफ तो मैं आपसे बाद में करवाऊंगी जिन्होंने ये बात कही। मेहमान हमारे गामदी साहब हैं और इस वक्त मलेशिया से हमारे साथ हैं, कुआलालंपुर से। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आज आप सफ़र भी कर रहे थे और कुछ आपको इतना खबर भी नहीं मिल सकी थी कि आपके बिहाफ पे हमसे वादा कर लिया गया, लेकिन आप फिर भी प्रोग्राम में शामिल हुए और बहुत ही मुझे पता है कि लोग एक्साइटेड हैं और बड़े कई सवाल मेरे पास आ भी चुके हैं। लेकिन गामदी साहब, मैं आज आपसे बहुत सारी आलिमाना गुफ्तगु होती है लोगों की, और ज़ाहिर है कि जब अभी भी मुझे यकीन है कि सवाल ज़रूर मज़हब से मुतालिक और कई मसाइल पर आपसे पूछेंगे लोग, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि हम उन गामदी साहब से बात करें जो कि आमतौर से हमारे सामने नहीं आते। और आपकी बल्कि शायरी जब मैंने देखी तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मिली, जिसमें आपने अपने बच्चों की बात की है, अपनी माँ की भी बात की है, एक कहानी भी लिखी है अल्लड़ बल्लड़ की, और फिर बहुत से करंट अफेयर्स के हैं, कॉसोवो पे आपकी नज़म है, बगदाद पे आपकी नज़म है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी शख्सियत का एक मुख्तलिफ रूप हमारे सामने पेश करती हैं। तो बात शुरू करते हैं आपके गांव का नाम, अगर मुझे सही है उसमें विकिपीडिया में तो जीवन शाह है आपके गांव का नाम।
मेरे आबाई का गांव का नाम दाऊद है।
अच्छा।
ये नारोवाल के पास है, उस जमाने में जिला सियालकोट था
जी,
और ये उसी का एक गांव था। मेरी पैदाइश अलबत्ता जीवन शाह के करीब एक छोटे से गांव में हुई है, साहिवाल के जिले में।
अच्छा।
उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद अपनी माश के सिलसिले में वहाँ मुकीम थे, तो मैं वहाँ पैदा हुआ और वहीं मैंने इब्तदाई तालीम भी पाई। लेकिन मेरा आबाई गांव या आबाई इलाका वो नहीं है, मेरा आबाई गांव लाहौर से 80-90 किलोमीटर के फासले पर दाऊद के नाम से है, नारोवाल से 12 किलोमीटर।
अच्छा।
इधर लाहौर की तरफ।
अच्छा, तो गामदी साहब, आपका जो नाम है, यानी नाम तो आपका जावेद अहमद है और गामदी आपका हम सब समझते हैं कि सरनेम या लास्ट नेम है, तो ये गामदी, लेकिन इसकी भी एक कहानी है, तो अगर थोड़ी सी आप हमें बताएं।
मैंने ये दास्तान लिख दी है, मेरी एक किताब है मकामात के नाम से, उसमें पहला मजमून मेरा नाम के उनवान से है, तफसील तो आप वहां दे सकती हैं। मुख्तसर बात यह है कि मैं बचपन ही में अपने दादा से बहुत मुतासर था, मेरे चचा उनकी हकायात सुनाते थे, उनको लोग नूर इलाही मुस्लिह कहते थे गांव में।
अच्छा।
और उनका ये इम्तियाज था कि वो लोगों में सुना करा देते थे और उनको एक लिहाज से گاؤں میں صلح و امن کا علم بردار سمجھا جاتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ان سے کوئی نسبت قائم کروں. مجھے مصلحی کا لفظ پسند نہیں تھا.
اچھا.
تو میرے علم میں والد صاحب کے پاس عربی ادب کے ایک شناسا آئے تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا غامد, اور یہ کہانی سنائی کہ ایک قبیلہ تھا جس میں کسی نے اسی طرح معاملات کی اصلاح کر دی تھی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو میرے لیے یہ بڑی غیر معمولی بات تھی. تو میں نے اس وقت سے اپنی نسبت غامدی رکھ لی. یہ میرے دادا سے نسبت.
اچھا, تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے دادا سے متاثر تھے, تو آپ بعد میں جو آپ کی شخصیت بنی, جو مذہب سے آپ کا لگاؤ اور اس میں پھر ایک لبرل سوچ, مطلب ایک آزاد فکر, اس میں ایسا نہیں کہ گھسے پیٹے اس پہ آپ رہے, ہمیشہ بے لاگ رائے دیتے رہے, تو یہ جو آپ کی شخصیت ہے اس میں آپ کے گھر کے کس فرد کا سب سے زیادہ اثر ہے؟
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بھی میرے والد کا اس اعتبار سے غیر معمولی کردار ہے کہ انہوں نے میرے اندر علم کا ذوق پیدا کیا. وہ ایک صوفی تھے اور اپنے بچپن ہی سے تصوف کی روایت انہوں نے اختیار کر لی تھی, لیکن بعد کے زمانوں میں چونکہ ان کا شعر سے ادب سے بہت واسطہ رہا, میرے گھر میں میرے گرد و پیش وہی کتابیں تھیں جیسے مولانا روم کی مثنوی ہے
جی,
جیسے شیخ عطار کا پن نامہ ہے, منطق الطیر ہے, اور اس طرح کی کتابیں وہی میں پڑھتا تھا. اس سے میرے اندر علم کا ذوق بھی پیدا ہوا اور تصوف کی دینی روایت سے بھی آشنائی ہوئی, اور یہی چیز بعد میں یہاں تک پہنچانے کا باعث بن گئی. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت طویل سفر ہے, لیکن بہرحال اس کی ابتدا بنی سے ہوئی.
اچھا, ہوتا ہے یہ, ویسے تو ہم نے شروع میں جو آپ کے بارے میں ایک چھوٹا سی جھلک سنوائی تھی, میں ابھی تعارف نہیں کروا رہی, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کیونکہ ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ خود آپ کے بہت بڑے مخالفین میں سے ایک تھے اور ان کے بڑے اختلافات تھے آپ سے, لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں ان کا آپ سے ایک رشتہ بھی بنا اور ایک استاد کا بھی اور دیگر رشتے بھی, جو ہم ان سے بات کریں گے ابھی تو تعارف کروائیں گے اپنے سننے والوں سے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا امیج ہے, آپ جیسی شخصیات جو ہیں, اور یہ صرف یہ کہنے کی بات نہیں ہے, یہ میں بالکل دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کا اتنا گہرا اثر ہو, اور اس چیز نے جیسے کہ میں نے اپنے پرومو میں لکھا بھی تھا کہ آپ کو محبوب بھی بنایا اور آپ کو متنازع بھی بنایا, اور اس متنازع ہونے کی ایک جو ہے اس کا اثر یہ آپ پہ پڑا کہ آپ اپنے جو بہت محبت ہے آپ کو اپنے ملک سے, اپنے شہر سے, وہاں سے دور آپ ملیشیا آ گئے. تو کبھی کچھ بٹرنس ہے اس بارے میں آپ کے دل میں کہ کچھ کس طرح سوچتے ہیں آپ اس کو, جو یہ پورا سفر تھا آپ کا کہ جس میں آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا, اور جیسے کہ کئی جگہ سیلف ایگزائل کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایک طرح کی جلا وطنی خود سے لینی پڑی, تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جن کی وجہ سے ایسا ہوا؟
نہیں, میں بالکل سچائی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جب اس سفر کی ابتدا کی تھی تو مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. میں اگر چند لفظوں میں اس بات کو بیان کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پورے مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن یا تشکیل جدید کا کام کیا ہے. یہ کام اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسا ہی رد عمل پیدا کر سکتا تھا
جی.
تو میں اس کی توقع کر رہا تھا. میرا احساس تھا کہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کریں گے بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں. نوبت وہاں تک پہنچ گئی جو شاید اس زمانے میں خیال نہیں تھا کہ پہنچ جائے گی, لیکن یہ رد عمل میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب تو اگرچہ مخالفت بھی بہت ہوئی, اس میں لوگوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ بھی کہا, لیکن ایک دنیا ہے کہ جو اب اس کو پڑھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, اور یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ میں نے اس کو کس طرح دیکھا ہے. تو میرے لیے یہ چونکہ کوئی غیر متوقع صورتحال نہیں تھی, اس لیے میں مطمئن ہوں اور اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ جن لوگوں نے مجھ سے پہلے یہ راہ اختیار کی ہے ان کو اس سے بہت زیادہ مشکلات پیش آئی ہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زمانے میں اچھے حالات میں مجھ کو ایک جگہ بھی مل گئی اور میں وہاں رہ بھی رہا ہوں اور اپنا کام بھی کر رہا ہوں. بلکہ میرے لیے اس میں خوبی کی بات یہ پیدا ہوئی کہ میری چونکہ پبلک لائف بھی تھی تو پاکستان میں میرے علمی کاموں کے لیے وقت کم ملتا تھا. یہاں آنے کے بعد میں نے اپنی تفسیر کی تکمیل کی اور اب میں حدیث پر کام کر رہا ہوں, تو بڑے علمی منصوبوں کے لیے زیادہ وقت نکالنا میرے لیے یہاں ممکن ہوگا.
اچھا, تو ایک صاحب کو میں بہت یاد کر رہی تھی آج, بہت ہی ہمارے, وہ بھی ایک محبوب ہمارے ٹاکر تھے اور ہمارے بہت سے پروگراموں میں آتے تھے, اور اس زمانے میں آتے تھے جب ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا پاکستان میں. یعنی ایکسٹریمزم تو موجود ہے ابھی بھی, لیکن اس وقت تو اتنی حملے, اموات, دہشت گردی. فاروق صاحب دیر سے وہ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے تھے اور کتنے وہ ایک مرد مومن تھے, کس طرح کے. کئی دفعہ میں ان سے کہتی تھی کہ فاروق صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ اس پہ تک کھل کر بات نہیں کریں کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے آن ایئر کہا کہ مطلب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے پتا ہے کہ مجھے مار دیں گے, لیکن انہوں نے کبھی بھی جو بات وہ سچ سمجھتے تھے. تو فاروق صاحب آپ کے شاگرد تھے, یہ سبق انہوں نے آپ سے سیکھا یا وہ ہمیشہ سے ایسے تھے؟
وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے, بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. وہ میرے پاس جب آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر سچائی کو جاننے کی غیر معمولی طلب ہے. وہ اس کے لیے بڑے سے بڑا جوخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, اور جب ان پر یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ یہ سچائی ہے تو پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا اس سے دو تین ہفتے پہلے, میں نے بہت اصرار کے ساتھ ان سے کہا کہ وہ مردان کو چھوڑ دیں, لیکن وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. انہوں نے بے پناہ کام کیا اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, دین کی خدمت کی. سیاسی معاملات سے ان کی بڑی دلچسپی تھی, اس میں بھی بہت کردار ادا کیا, اور پھر اس کے بعد اس پروردگار کے پاس پہنچ گئے جس کی خوشنودی کے لیے وہ جیتے تھے. میں نے ان کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا.
اچھا, تو آپ کے جو شاگرد ہیں ان میں, جیسے کہ فاروق صاحب کا ہم نے بھی ذکر کیا, کون سے ہیں جنہیں آپ بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں, جو ہیں اور جو نہیں ہیں ان سب کو؟
میرے شاگردوں میں جو دنیا سے رخصت ہو گئے, ان میں ایک بڑی نمایاں شخصیت مولانا ابو شہد صفدر علی کی تھی. میں اب بھی ان کو بہت یاد کرتا ہوں, بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے. ایک عرصہ میرے پاس بھی رہے, وہ سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے, اور بہت سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کی اس نوعیت کی شہرت تو نہیں تھی جیسے ان کی تھی, لیکن وہ یاد آتے ہیں. اس وقت بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس روایت کی امین ہے جس روایت سے میں تعلق رکھتا ہوں, بلکہ اب اپنے شب و روز اسی کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں. میں ان سب سے بہت محبت رکھتا ہوں.
اچھا, آپ کے لیے ہم نے فیس بک پہ کہا تھا کہ کوئی پیغامات اگر آپ کے لیے بھیجنا چاہیں, تو مقدس رضا نے آپ کے لیے لکھا ہے کہ غامدی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے سوچ کو, زندگی کے بارے میں سوچ کو ایک نئی سمت دی. اور مسعود اختر خان نے, میں سمجھی نہیں ان کا کمنٹ کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, لیکن غالباً ہم نے کیونکہ بچوں والی چیزیں ڈالی تھیں. نہیں نہیں, اچھا میں سمجھ گئی, انہوں نے لکھا اس سے اچھا تو میں پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے جو اپنے جنید کے نام ایک نظم لکھی ہے اپنی, تو وہ ہم نے اس کا ویڈیو ڈالا تھا, تو میرا خیال ہے اس میں جو نریشن ہے اس کی جانب ان کا اشارہ ہے. عاشق خاص خلی نے نواب شاہ سے خوش آمدید کہا ہے اپنے کلب کی طرف سے, اور کہا ہے کہ غامدی صاحب سے گزارش ہے کہ جو ان کو اپنے جو کلام سب سے زیادہ پسند ہو وہ سنوا دیں. غامدی صاحب, میں نے سنا ہے کہ آپ شاعری نہیں سناتے, کیا یہ سچ ہے اپنی آواز میں؟
یہ بالکل سچ ہے.
کیوں مگر؟
میں نے آج تک کبھی ہی اپنے اشعار کسی کو نہیں سنائے.
تو کیوں نہ یہ روایت آج توڑ دیں, کوئی ایک شعر سنا دیجیے آپ, خوش ہو جائیں گے.
میں چند اشعار سنا کر یہ روایت توڑ ہی دیتا ہوں.
بالکل بالکل.
ایک بہت مختصر سی غزل ہے
جی,
وہ مجھے پسند بھی ہے. یاد آتا ہے کبھی ان کی جھلک دیکھی تھی, کوئی گزرا تھا کہ خوشبو کی لہک دیکھی تھی, زلف لہرائی تھی, عارف تھا جدید تھی شاید, چاندنی اٹھتی ہوئی سوئے فلک دیکھی تھی.
واہ واہ.
کوئی چہرہ تھا اشارت کے تخیل کا فسوں, رن रंग देखे थे कि फूलों की महक देखी थी।
वाह।
ये भी हो सकता है देखा हो तबस्सुम उनका, इतना मालूम है गुंचे की चटक देखी थी, रोशनी थी कि कोई चांद भी निकला होगा, एक ख्याल आया था जुगनू की चमक देखी थी, कोई आवाज थी शोला था कि तैरा हम था, गुल ही देखा था कि बुलबुल की चहक देखी थी, अब तो हर सांस की फरहत है यही दर्द फिराक, वो भी क्या दिन थे कि जब इसकी कसक देखी।
वाह वाह वाह, क्या कहना, बहुत खूब और बहुत शुक्रिया गांधी साहब। मुझे तो ऐसा ख्याल था कि मैंने बड़े डरते डरते आपसे ये फरमाइश की थी। अच्छा, एक आपके लिए एक साहब हैं, उन्होंने अल्ताफुर रहमान, उन्होंने आपको लिए लिखा है फ़कीहुल असर जावेद अहमद गांधी, उसके फ़ौरन बाद एक कमेंट है नईमुल्ला वज़ीर साहब का, उसका शायद मैं आपसे जवाब लेना चाहूँगी अगर आप देना चाहें। वो कहते हैं कि दीन इस्लाम में अपनी ख्वाहिश नहीं चलती, और यही गांधी साहब की सोच है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
ये अपनी ख्वाहिश तो यकीनन नहीं चलती, चलनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि दीन नाम ही इस चीज का है कि आप अल्लाह के मंशा को जाने, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ही के मंशा को जानने की जद्दोजहद में बसर की है। मुझे इत्मीनान है कि मैंने कभी अपनी ख्वाहिश की पैरवी नहीं की, इस्तदलाल के साथ चीजों को समझा है, और जो कुछ समझा है उसको दयानतदारी के साथ बयान कर दी।
तो यही बात आपकी जो लिखी है, कई लोगों ने इसका जिक्र किया, मैं उनके पैगाम पढ़ूंगी बाद में, क्योंकि बहुत आम तौर से हमें इतने तफसीली कमेंट्स नहीं मिलते जितने आपके बारे में मिले हैं, और इसी से ज़ाहिर होता है कि आपका जो असर है लोगों पर, और फिर ये बड़े दूर दराज इलाकों के लोग हैं। गांधी साहब, मैं एक गलतफहमी पे बात करना चाहूँगी। आमतौर से लोग ये समझते हैं कि जो बड़े शहरों में नहीं रहते लोग, उनमें कहीं या तो इल्म उस तरह का नहीं होता या उनकी इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं होती, लेकिन दो लोगों का आपने नाम लिया जिनमें एक सरगोधा के गांव के आपने बताए थे और दूसरे मर्दान के रहने वाले थे, तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, सलाम नोबेल प्राइज़ लेने वाले चटाइयों में बैठ के एक छोटे से गाँव में पढ़ते थे, तो आपका अपना क्या है परसेप्शन के किस हमारे देहातों के रहने वाले लोग किस हद तक बाखबर हैं, किस हद तक उन पर असर है मजहब के लिहाज से भी और करंट अफेयर्स या जो भी सियासत है और जो जिंदगी जिस तरह की है उसका?
बहुत बाखबर है, ये लोगों की गलत फहमी है। मैंने तो चूंकि अपनी जिंदगी का एक अरसा देहात से गुजारा है, मैं जानता हूँ कि उन लोगों में हिकमत का कितना गहरा शऊर होता है, वो जिंदगी को कितने करीब से देखते हैं, वो सियासी मामलात में कितनी हकीकत पसंदाना आरा कायम करते हैं। हमें उनके बारे में इस्तिख़फ़ाफ़ और तहकीर का रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर आप उनको मौके फराहम नहीं करेंगे और वो इल्म से महरूम रहेंगे तो उनकी फितरी शख्सियत का इब्लाग नहीं हो पाएगा। इस वक्त भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जितने बड़े लोग हैं, आप बड़े शुरा को देखें, बड़े उलमा को देखें, वो सब देहात से आए होते हैं, देहाती स्कूलों में पढ़े होते हैं। मेरी खुद इब्तदाई तालीम जिस स्कूल में हुई है वो एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, एक छोटे से गांव में था, हम दरख्तों के पत्ते तोड़कर उन्हीं से सफाई करके वहीं बैठ जाते थे। तो मेरे नज़दीक ये कि किस तालीमी इदारे में पढ़े और कहाँ गए और क्या किया, ये दास्तान सराई है।
बिल्कुल,
जब अल्लाह ताला नेमत देता है और इल्म की नेमत देता है तो वो मालूम नहीं कहाँ कहाँ दे देता है। मैंने देहात में, गांव में, दूर दराज के पंजाब के कस्बों में
जी
ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, शायर, अदीब, बास को मौके नहीं मिलते, बास की चीजें सामने नहीं आती, ये एक अलमिया है। लेकिन बड़े लोग पैदा होते हैं देहात में भी, उसी तरह पैदा होते हैं, बल्कि ज्यादा पैदा होते हैं शहरों के मुकाबले।
तो हमने जो शुरू में बात की थी, झलक सुनवाई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि किसी बात को बगैर दलील के कबूल ना करो, तो जाहिर है कि आपके तो हजारों शागिर्द हैं मौजूद, दुनिया भर में मौजूद हैं, कोई ऐसा वाकया हमें बताइए, मतलब कोई ऐसी बात जो कबूल नहीं की हो आपके किसी शागिर्द ने और उसने खुद आपकी सोच को एक नया रास्ता दिखाया हो उसके कबूल ना करने ने?
ऐसी मिसालें बेशुमार हैं। मेरे शागिर्दों ने ना सिर्फ ये कि मेरे साथ इख्तलाफ किया है, मेरे ऊपर तनकीदें लिखी हैं, वो छपी हुई मौजूद है। एक लंबा अरसा मेरे पास गुजारने के बावजूद ان میں سے بعض کو میری آرا سے اتفاق نہیں ہوا. میرے قریبی اعزا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے لیکن وہ مجھ سے متفق نہیں ہوئے. میں تو دلیل ہی کی بنیاد پر جیتا ہوں
جی.
میں نے کبھی لوگوں کو اپنی بات کا پابند کرنے کی کوشش نہیں کی. میں جب لوگوں کو علم دیتا ہوں یا ان کو تعلیم دیتا ہوں تو ان سے کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ اتفاق کرے. میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے کام کی نوعیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے 12-13 صدیوں کے پورے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کا کام میں نے کیا ہے. اس طرح کے کام سے قریب کے لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں اور دور کے لوگ بھی اختلاف کیا کرتے ہیں. اس طرح کا کام بڑے صبر کا تقاضا کرتا ہے. اس لیے میرے شاگردوں میں تو روز مجھ سے لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. میں ہر جمعے کو ایک نشست کرتا ہوں جس میں دنیا بھر سے میرے شاگرد میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. اس میں سوالات ہو رہے ہوتے ہیں, بحث ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ باہر کا کوئی آدمی شریک ہو تو بعض اوقات اسے تعجب ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. لوگ کرتے ہیں اور پورے زور کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں.
اچھا آپ کے چار ہیں آپ کے بچے, تین بیٹے اور ایک بیٹی, تو آپ نے جنید بارے میں بھی لکھا اور جنید کے نام آپ کی جو بیٹی ہیں اکلوتی بیٹی مریم ان کے لیے بھی بڑی پیاری سی آپ کی ایک چیز ہے. تو یہ باقی بیچارے دونوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کے لیے کچھ نہیں لکھا آپ نے؟
یہ بہت دلچسپ سوال آپ نے کیا. اصل میں جو پہلے بچے ہوتے ہیں
جی
ان کو تو آدمی براہ راست اور کچھ دیتا ہے, وہ بڑے ہیں دونوں
جی.
اس وقت آدمی کی ساری توجہات کا مرکز وہی بچے ہوتے ہیں. میرا جو بڑا بیٹا ہے اس کے بعد دوسرا بیٹا ہے, ان کو بہت وقت ملا, ان کی تعلیم تربیت بہت سی چیزوں میں کچھ میرا بھی دخل رہا, ان کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع بھی بہت ملا. یہ چونکہ چھوٹے بچے تھے اس لیے میں نے جو کچھ ان سے کہنا تھا وہ اس طرح کہہ دیا. اس کے ہرگز یہ باری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز سے محروم رہے. میرا اب بھی ان کی طرف بہت التفات ہوتا ہے. میرے بڑے بیٹے نے تو بہت سے معاملات کی ذمہ داری سنبھال رکھی ہوئی ہے
جی,
اور چھوٹا بیٹا میرے ساتھ بحثیں کرتا رہتا ہے.
اچھا,
جس طرح میرے شاگرد اختلاف کرتے ہیں وہ بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف کرتا ہے. جب بھی آتا ہے تو بحث و مباحثہ کی ایک مجلس گرم ہو جاتی ہے.
میں بلکہ یہی آپ سے پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ دلیل کی بات تو آپ نے کی, چلیے بچوں کی بھی مان لی, بچے تو جو ان کا دل چاہے کہہ سکتے ہیں, مگر گھر میں ایک بیگم بھی ہیں آپ کے, تو وہ کس حد تک اختلاف کا ان کو حق دیا ہوا ہے آپ نے اپنے سے؟
وہ بالکل روایتی پس منظر کی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سعادت بخشی کہ ان کا دین کے ساتھ ایک محبت کا تعلق تھا. بہت سی چیزیں ایسی تھیں جن میں ان کا نقطہ نظر, ان کے سوچنے کا انداز مجھ سے مختلف تھا, مختلف رہا, اس پر قائم رہی. بہت سی چیزوں میں انہوں نے تبدیلی کر لی, بہت سی چیزوں میں میرے نقطہ نظر کی قائل ہو گئی. آج بھی بعض چیزوں کے بارے میں میرے ساتھ ان کا نقطہ نظر اتنا ملتا ہوا نہیں ہوتا
جی,
اس پر قائم رہتی ہیں, میں اپنے نقطہ نظر پر قائم رہتا ہوں, تو بادلہ خیالات بھی ہوتا رہتا ہے. بہت سے معاملات میں ان کا ایک زاویہ نظر ہے, وہ خود سوچتی ہیں, خود غور کرتی ہیں, اور بڑی غیر معمولی خاتون ہیں. میں تو ہمیشہ ان کے احسان مند رہوں گا اس لیے کہ انہوں نے سرد و گرم میں میرا ساتھ دیا ہے, اور میری مصروفیات کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو وقت زیادہ نہیں دے سکتا تھا, تو انہوں نے ان کی تربیت کی ہے, ان کی پرورش کی ہے, اور ان کے اندر میرے لیے بھی محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں. میں ہر لحاظ سے ان کو بڑی غیر معمولی اہمیت دیتا ہوں, لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں گا وہ قبول کر لیں گی. ان کی اپنی رائے ہوتی ہے, کوئی بات سمجھ میں آ جائے قبول کر لیتی ہے, نہ سمجھ میں آئے تو ان کو پوری آزادی ہے, جس چیز کو وہ صحیح سمجھتی ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں.
اچھا, تو غامدی صاحب ایک چیز پہلے تو میں تھوڑی سی سناؤں گی, جو ایک ہمارے پاس ویڈیو بھی تھا, میں نے فیس بک پہ بھی ڈالا ہے آپ کی جو نظم ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, اس کی تھوڑی سی جھلک, اس کے بعد کچھ اور بات پوچھوں گی آپ سے.
تیرے سامنے یہ زمین آسمان, خدا بندے عالم کا سارا جہاں, یہ تاروں کے چلتے ہوئے کارواں, یہ رستے بدلتی ہوئی کہکشاں, یہ سورج سروں پر چمکتا ہوا, یہ راتوں میں چندہ دمکتا ہوا, عجب مرحلوں سے گزرتا ہوا. نئے سے نیا روپ بھرتا ہوا, उफक पर सरे शाम सोने के ढेर, उड़ाकर जिन्हें रात देती है फेर। फिजाब्र के बाद निखरी हुई धनक उसके दामन पे बिखरी हुई। ये बिजली, ये कड़का, ये बारिश का जोर, ये जंगल में उसके बरसने का शोर। जमीन पर खड़े कोहसारों की शान, हमाला की अलवंद की आन बान। ये गिरती हुई आबशारों के गीत, ये उड़ते हुए संग पारों के गीत। हवाएं बहुत नर्म चलती हुई, बिफरती हुई कुछ संभलती हुई। चट्टानों से बर्फा बहता हुआ, सितम रह गुजारों के सहता हुआ। ये वादी में फिर उसका हुस्ने खराम, दरख्तों का झुक झुक के उसको सलाम। समंदर के सीने में लहरों का जोश, उड़ाता है सोहराब रुस्तम के होश। हसी वादियां, ये हसी मरगजार, ये हद्दे नजर तक शजर बेशुमार। महकते हुए फूल हर रंग में, परिंदे चहकते हर आहंग में। ये हुस्ने फरावा के है संग में, कभी मो कलम में कभी चंग में। कभी लफ्ज़मानी के असरार में, कभी इल्म हिकमत के इजहार में। कभी दिल के जज्बों की ताबीर में, कभी ईंट पत्थर की तामीर में। ये आंखें, ये चेहरे, ये रंगीन लिबास, ये पैकर के है जिनमें फूलों की बास। ये लम्हों में हर फोस सदा का सफर, हर अंदाज का हर अदा का सफर। हवाओं में उड़ते हुए राहवार, खला में टहलते हुए शहसवार। ये अम्मी, ये अब्बा, ये भाई बहन, ये शहरों की रौनक, ये दौलत, ये दहन। लुभाता है दिल को ये सब एहतिसाब, उलझती है रह रह के इसमें नजर। बहुत खूबसूरत, बहुत दिलनवाज, बजा है कि खालिक को हो उस पे नाज। तुम इसमें रहो, इसमें आगे बढ़ो, तरक्की की सब मंजिलें तय करो। तुम्हें रूज़ो शब ये मुबारक रहे, मिला है तो अब ये मुबारक रहे। हमेशा मगर हो ये मद्दे नजर, कि है जिंदगानी यहाँ एक सफर।
तो रामजी साहब, ये आपके बेटे के नाम जो आपकी थी नज़्म, और कुछ नाम है मेरे पास जो कि हारिस खान, मुफ्ती लियाज जमील, नाज सरदार बलोच और सिकंदर हया साहिबान, इन सब ने आपके लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। जावेद कायम खानी ने सिंस से ये सवाल पूछा था कि आपने मुल्क क्यों छोड़ा, तो कुछ तो उसकी वजाहत हो गई कि ज़ाहिर है आपको जो धमकियाँ थीं, और जो सिर्फ आप ही को नहीं पूरे ख़ानदान को और आपसे मुतालिका लोगों को जो खतरात दरपेश थे। लेकिन मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने क्वालालंपुर, इसका मलेशिया का इंतखाब और फिर क्वालालंपुर के एक देहात का इंतखाब क्यों किया?
मैं पहले वजाहत कर दूं, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, ये नज़्म तो जुनेद के नाम है, मेरे छोटे बेटे के नाम। ये जो पढ़ रहे थे वो मेरे बड़े बेटे हैं, जवाद।
अच्छा अच्छा अच्छा, जवाद खुद भी मीडिया में काम करते हैं ना?
जवाद काम नहीं करते, वो माज है, छोटे हैं वो। अच्छा। जियो में प्रोग्राम डायरेक्टर है।
अच्छा।
इसमें काम करते हैं।
अच्छा, तो आपके बच्चों में से आपके साथ कौन है अब यहाँ पे मलेशिया में?
मेरे साथ जुनेद है।
अच्छा।
छोटे हैं जुनेद, और मरियम यहीं रहती हैं, वो मेरे साथ तो नहीं है लेकिन वो मलेशिया ही में रहती है।
अच्छा,
आपने मलेशिया के बारे में सवाल किया था, ये बहुत सादा सी बात है। मुझे चूंकि आना था, उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि हिजरत की मौजू थी, तो मैंने ये देखा कि मैं कहाँ इस तरह जा सकता हूँ कि कायदे के मुताबिक मुझे जल्द से जल्द वीज़ा भी मिल जाए और वो एक मुसलमान मुल्क भी हो।
अच्छा।
तो उसमें सबसे बेहतर यही था, इसमें मुझे आसानी के साथ, यहाँ एक स्कीम है मलेशिया माई सेकेंड होम, तो आसानी के साथ वो वीज़ा भी मिल गया और मैं चंद महीनों में यहाँ मुंतकिल हो गया। इसमें सवाए आसानी के और इसके एक मुसलमान मुल्क होने के और कोई वजह तरजीह नहीं थी।
अच्छा अच्छा, तो गांधी साहब, जो آپ جیسی شخصیات ہوتی ہیں ان کے بچوں پر خاص طور سے ایک برڈن آن پڑتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا ان کو ہمیشہ ان کے والدین کے والد یا والدہ جو بھی جانا جاتا ہو بہت زیادہ اس کے پس منظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بجائے اس کے اس کو ایک شخصیت کے طور پر دیکھیں. تو عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچے ہیں تو ظاہر ہے مذہب کے بارے میں اور ان تمام امور پر ان کی واقفیت بھی بہت ہونی چاہیے. تو ایسا ہوتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ, انہیں یہ دشواری پیش آتی ہے؟
زیادہ بہتر جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے ضرور ہوتا ہوگا.
جی
ہمارے یہاں کی عام روایت یہی ہے, لوگ ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. لیکن میں نے اپنے بچوں کے اوپر کبھی کسی چیز کو ٹھونسنے کی کوشش نہیں کی. میں جس طرح دنیا کو دین بتاتا ہوں ایسے ہی میں اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنی بات رکھ دیتا ہوں, استدلال کے ساتھ رکھ دیتا ہوں. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کیا قبول کریں گے کیا قبول نہیں کریں گے. میں نے ان کی تعلیم پر ضرور زور دیا اور کوشش کی کہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواؤں, لیکن اس میں بھی ان کے اپنا انتخابی فیصلہ کن ہوا ہے. میں نے کسی بھی بچے کے اوپر یہ زبردستی نہیں کی کہ وہ دین کا عالم بنے, اس لیے کہ میرے نزدیک یہ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہوتا. اس کا تعلق آدمی کے اپنے ذوق اپنے رجحان اور اپنی طبیعت سے ہوتا ہے. تو جو ان کا ذوق اور رجحان تھا اس کے مطابق انہوں نے تعلیم پائی ہے اور اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں, میرے فکر کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اور ان سب کے لیے دین, یہ دینی فکر, میرا اپنا کام, یہ بڑی دلچسپی کا باعث ہے. اور میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میری اہلیہ کی طرف سے بھی مجھے کبھی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی اور میرے بچے بھی ہمیشہ میرے ساتھ سراپا تعاون رہے ہیں.
بہت بڑی بات ہے یہ, اور خاص طور پہ ایک مصروف زندگی کے ساتھ, کیونکہ آپ کی ظاہر ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا اس پورے معاملے میں آپ کا. اچھا اب ہم ایک مہمان کو لانا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور یقیناً ان کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ہے. گو کہ وہ آپ کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اب تو اولاد ہی کی طرح ہیں. محمد حسن الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم الیاس صاحب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
الیاس صاحب اب آپ ہی بتا دیجیے آپ کون ہیں اور کیا تعلق ہے آپ کا گاندھی صاحب سے مختصرا.
پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے یوں مجھے اچانک شامل کیا. اور میں گاندھی صاحب کا شاگرد بھی ہوں اور ان کا داماد بھی ہوں اور ان کو چاہنے والوں کی فہرست میں بھی میرا شمار ہوتا ہے.
لیکن ہمیشہ سے چاہ رہے تھے یا کچھ جذبات مختلف تھے پہلے, یہ بتائیے. میں کہہ رہی ہوں ہمیشہ سے ایسا ہی چاہ رہے تھے آپ, کیونکہ آپ کا اپنا بھی ایک مذہبی خاندان سے تعلق ہے, مدرسہ بنوری جو ہے. تو آپ کے خیالات وغیرہ میرا خیال ہے کہ مختلف ہوں گے گاندھی صاحب سے, درست ہے؟
بہت بہت زیادہ مختلف تھے, اور اس درجے میں مختلف تھے کہ میں نے باقاعدہ تقریریں کی ہیں اس معنی میں ان کا نام لے کے, ان کا نام لے کے کالم لکھے ہیں اور ان کی فکر کی بھی ابتدا میں تنقید کی ہے. اور جو ان کا پورا پیراڈائم ہے چیزوں کو دیکھنے کا اس سے بہت شدید اختلاف کیا ہے, بلکہ وہ اختلاف بسا اوقات انتہا پسندی کی شکل بھی اختیار کر گیا. لیکن میں نے ان کی فکر کو پڑھا 2006-07 میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اب تو کم و بیش 10-11 سال ہو گئے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں سمجھتا ہوں. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے اس کو قبول کیا, اس کو اپریشیٹ کیا اور اب اپنی زندگی کا مقصد اور آدرش اسی کو سمجھتا ہوں کہ اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں اور تمام علمی حلقوں میں اس کو متعارف کروں اور بتاؤں کہ ان کی فکر کے امتیازات کیا ہیں اور جو فکر جس کو ہم پہلے ٹھیک سمجھتے تھے اس کی غلط نہ کیا.
تو پھر حسن کس طرح آپ کو ایک جو اعزاز حاصل ہوا, یعنی گاندھی صاحب کا داماد بننے کا, ان کی اکلوتی بیٹی کا کے شوہر ہیں آپ, تو کس طرح کہاں ایسے یہ کیسے ممکن ہوا؟
دیکھیے میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو ایک اللہ کی طرف سے کیا ہوا فیصلہ ہی سمجھتا ہوں, اس معنی میں کہ کبھی یہ چیز پیش نظر بھی نہیں تھی اور گمان بھی نہیں تھا. میں پاکستان میں پڑھ رہا تھا اور وہاں پر ویسے ہی میں پڑھتا تھا, وہاں حالات طرح کے ہو گئے کہ میرے لیے وہاں ممکن نہیں ہوا رہنا. پھر ملیشیا آ گیا اور یہاں آنے کے بعد میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور گاندھی صاحب ہی کی دعوت پر ان کی فکر سے انسپائر ہو کر اور ان کی شخصیت کے قریب رہنے کی خواہش میں میں یہاں پر آیا. لیکن جب میں یہاں پر آیا تو اس وقت ان کے بچوں میں یہاں پر ان کی بیٹی موجود نہیں ہوتی تھی, وہ پاکستان جا چکی تھی اس وقت تک, اور وہاں پر وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھیں. بس میں ان کے قریب ہوا, یہاں رہنا شروع کیا, ان کے خاندان سے بھی واقفیت ہوئی, ان کے خاندان کی میرے خاندان سے واقفیت ہوئی, اور یوں معاملات آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا.
تو جب آمادگی ظاہر کی جو حمدی صاحب نے, تو لڑکی کے باپ تھے آخر, کچھ شرائط رکھی, کوئی بات پوچھی آپ سے, کیا 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 انہوں نے؟
دلچسپ دیکھیے, میں تو ظاہری بات ہے جس طریقے سے غامدی صاحب کو دیکھتا تھا بطور استاد کے اور بطور اپنے ایک مخصوم اور اپنے ایک مربی کے, تو میرے لیے یقینی طور پر یہ بات جس کو آپ کہتے ہیں ایک اندرونی خوف کی بات تھی کہ میں اپنے استاد کی توقعات اور امیدوں پر کیا پورا اتر سکتا ہوں. تو مجھے وہ تھی جس وقت میں ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک نامزد داماد کے طور پر, ویسے تو روز ہی ملاقات ہوتی تھی, شب و روز ہوتی تھی, ایک نامزد داماد کے طور پر جب ان کے سامنے پیش ہوا اور میں نے جس طریقے سے داماد آگے بڑھ کر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس درجے میں کہ کسی لڑکی کے والد کو اطمینان دلایا جا سکے, اس کا بھی ظاہری بات ہے وہ ایک انسان ہے, اس میں سیاسی وجود رکھتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان کے سامنے پیش ہوا اور ان سے گفتگو ہوئی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ انسان اس طرح سوچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کسی کو دے رہا ہے تو اس کی توقع کیا ہوگی ایک فرد کے ساتھ.
جی,
مجھ سے جو پہلا سوال ہوا وہ بالکل میری توقعات کے برخلاف تھا, اور وہ یہ ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس شادی کے بعد آپ کی تعلیم میں تو کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا,
اچھا,
اور آپ جس مشن پر اپنے آپ کو گامزن سمجھتے ہیں اس میں تو کوئی تعطل نہیں ہوگا. اس سے میرے دل میں یہ ایک بڑی بات پیدا ہوئی کہ ایک شخص, ظاہری بات ہے اس کے ذاتی رشتے اور سب چیزوں سے بڑھ کر اس کو اپنی فکر کے ساتھ اور اپنے فکر کو جو لے کے چلنے والے لوگ ہیں ان کی فکری تربیت کی اس سے زیادہ پرواہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی مستقبل کے بارے میں اس سے گفتگو کریں.
جی,
اور دوسری بات بہت غیر متوقع تھی, وہ میں نے جب یہ کہا کہ میں ویسے تو طالب علم ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو میرے مختصر سے ذرائع آمدن ہیں اس میں خوش رکھنے کی کوشش کروں, اس پر مجھے ڈانٹ پڑ گئی.
اچھا,
اور یہ کہا گیا کہ دین کے ایک طالب علم کے جو ذرائع آمدن ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں, اور کسی مذہبی طالب علم سے یہ سوال بھی کرنا کہ وہ کیسے کھائے گا, کیسے کمائے گا, کیسے رکھے گا, یہ تو خدا کے مذہب کی ایک درجے میں توہین ہے کہ ہمیں کیا اتنا بھی اس پر اعتماد نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس کا کام شروع کیا ہے تو وہ آپ کو دو وقت کی روٹی نہیں کھلائے گا.
بالکل,
تو یہ کام بھی اللہ کا ہے, آپ جیسے چاہیں گے ویسے رکھیں گے, مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. اور تیسری بات بھی بڑی دلچسپ تھی, وہ یہ کہ باہر گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی فکر سے متعارف ہوں, میں اپنے پس منظر سے ہٹ کے ان کی باتوں کو درست سمجھتا ہوں.
جی,
لیکن اس سب کے باوجود جو والدین ہیں ان کا ادب, احترام, ان کا مقام اور مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اس طرح کے فیصلوں میں ان سے الگ ہو کر کوئی بات نہیں کی جا سکتی.
تو بلکہ میں پوچھنا چاہتی تھی آپ سے
تلقین کی, نصیحت کی, کہ ان کی آمادگی جو ہے اس طرح کے معاملات میں بہت ضروری ہوتی.
میں یہی پوچھنا چاہتی تھی آپ سے کہ ماں باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لڑکا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, جا کے غامدی صاحب کے رنگ میں رنگ گیا جن سے ہم اتفاق ہی نہیں کرتے تھے, کیا ہوا پھر, ایسا ہوا؟
نہیں, میرے والد صاحب کا مجھ پر بڑا ہی احسان رہا, انہوں نے ابتدا ہی سے ایک آزادانہ ماحول دیا, اگرچہ پس منظر کے لحاظ سے ہم سب بہت سخت گیر مذہبی علمی روایت سے وابستہ رہے, لیکن یہ انہی کی تربیت کا فیض ہے, اور میں ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے دماغ کو کھولا اور آزادانہ ماحول میں چیزوں کا جائزہ لینے کی تربیت کی. اور الحمدللہ جب ان کے علم میں آیا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے پوری میری اس میں مدد کی, اور مجھے غامدی صاحب کے قریب ہونے میں اپنے وسائل سے اور اپنی مورل سپورٹ سے آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا.
بہت شکریہ, آپ نے جو ہے نا بالکل ایک نیا, یعنی ہم سنتے ہیں نا یہ سارا کہ حضرت فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو کیا کہا ان سے, تو لیکن ہمیں اصل زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بچی کے لیے اس طرح سوچیں. اور غامدی صاحب نے جو بات کہی بالکل یہی بات ہے. غامدی صاحب ویسے کیسے ثابت ہوئے یہ جو آپ کے شاگرد تھے, یہ داماد کیسے ثابت ہوئے؟
یہ بڑی محبت ہے ان کے ساتھ, یہ اب میرے بچوں ہی کی طرح ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ باقی چیزوں کا تعارف تو آپ نے کرا دیا, اس وقت جو میری زندگی کا آخری بڑا پروجیکٹ ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں حدیث پر,
جی
اس میں یہ میری معاملت بھی کر رہے ہیں, میری بڑی عزیز توقعات ان سے وابستہ ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اندازہ کیا تھا ان کو دیکھ کر, یہ ہمیشہ اس سے بڑھ کر ہی ثابت ہوئے ہیں, یہ اللہ کا بہت شکر ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف میں نے ہی ان کا انتخاب کیا, میری بچی نے بھی انہی چیزوں کا لحاظ کر کے انہی کا انتخاب کیا.
میں تو آپ کے لیے مطلب بغیر پوچھے بھی سمجھ سکتی تھی کہ آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں ان کی رضا ان کی مرضی کے بغیر نہیں کی ہوں گی. مطلب یہ جو ایک تصور آپ کے لیے میرا ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی رضا کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں آپ سے حسن کہوں گی کہ کیا یہ ممکن ہے مریم سے تھوڑی سی بات کر سکیں غامدی صاحب کے لیے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. اچھا تو اتنے میں غامدی صاحب سے ایک بات پوچھوں گی. غامدی صاحب میں ویسے تو آپ کا کلام بہت ہی مشکل اور بہت ہی خوبصورت ہے, لیکن پھر وہی بچوں کی بات ہے تو کہانی آپ نے سنائی ہے, یہ ہے بچوں ایک کہانی میٹھی تازہ اور پرانی. ابراہیم جنید اور مریم تینوں بیٹھے تھے کچھ برہم. تو ابراہیم آپ کے کسی بچے کا پہلے نام ابراہیم تھا کیا؟
نہیں نہیں, ابراہیم ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کے بیٹے کا نام ہے, وہ اب امریکہ میں تعلیم پا رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فزکس میں.
اچھا
یہ مجھے بڑے محبوب تھے بچپن میں, میرے ہی پاس رہے اور وہ مجھے ابو کہتے ہیں.
اچھا اچھا.
میری جو اہلیہ کی چھوٹی بہن ہے وہ ان کی والدہ ہے.
اچھا تو اب ایک اور میں اپنے سننے والوں کو ایک شعر سنانا چاہوں گی, اور ذرا تصور کیجئے کہ غامدی صاحب ہی کا لکھا ہوا شعر ہے یہ. ایک تھا لڑکا موٹا لدھڑ, نام تھا اس کا لال بجکڑ, پڑھنا لکھنا پاس نہ پٹ کے, کچھ پوچھو تو ایک بھلکڑ. تو غامدی صاحب آپ کی شخصیت کہاں جہاں پر ہے, تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی چیز, مطلب مجھے تو بہت خوشی ہوئی, مطلب مجھے بہت ہی اچھا لگا, کیونکہ مجھے وہ جو بن جاتے ہیں نا مذہبی لکڑی کے لوگ جو بن جاتے ہیں نا, کہ وہ ان کے اندر انسانی ایسا لگتا ہے کہ بس وہ ہر وقت ایک بہت سوچ سمجھ کے, تو مجھے جو بھولی بھالی سی آپ کی نظمیں بہت پسند آئیں. خود آپ کو کیسا لگتا ہے اب ان کو پڑھتے ہیں تو؟
اچھی لگتی ہیں اپنا بچپن بھی یاد آتا ہے بعضوں کا.
بہت مجھے تو اتنی اچھی لگی, اور خاص طور پہ یہ اللڑ بلڑ تو مجھے بہت ہی پسند آئی آپ کی. اچھا مجھے آواز آ رہی ہے, میرا خیال ہے مریم ہے ہمارے ساتھ. مریم آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
مریم جی یہ سب تک سو چکی ہیں.
اچھا
میں ایک چیز بس ٹچ کرنا چاہتا ہوں, یہاں آپ کے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں صاحب نے پوچھا ہے
جی
کہ آپ کی یاد ہے, میں کر سکتا ہوں؟
جی جی ضرور بالکل بولے جی, آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہاں ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ان سے پوچھیں جو حسن صاحب ہیں کہ رام جی صاحب کو کیا چیز ان کی نظر میں بڑا آدمی بناتی ہے. تو لوگ عام طور پہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو بڑے مفکرین اور علماء ہوتے ہیں ان کے علم کے بارے میں بہت جانتے ہیں, لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو غامدی صاحب کی عزت ہے وہ علم سے زیادہ ان کے بہت چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے, یعنی ان کا لائن میں لگ کر بس پہ چڑھنا, ان کا گھر کے سودے کے لیے شیلف سے دودھ کا ڈبہ خود اٹھانا, اس کی ٹرالی کو خود چلانا, اور اسی طریقے سے اپنے ملازمین کا صاحب کے ساتھ نام لے کر ادا کرنا, اپنے طوطوں کی خوراک پر حساس رہنا کہ وہ کہیں وقت آگے نہ پڑ جائے, اسی طرح اپنی چپنے اتار کر سیدھا رکھنا, اور چھوٹے بچوں کی بات کو توجہ سے سننا. اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میری نظر میں ان کا جو مقام ہے, یعنی علم اور فکر تو ایک طرف, لیکن میں ان کو کیوں اس درجے میں اہمیت دیتا ہوں تو میری نظر میں وہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے وہ اخلاقی حساسیت. جو کچھ میں نے دیکھا ہے, میں ان کے سفر و حضر جانی جہاں ان کے جلوت و خلوت کا رازدان, میں بغیر کسی تردد کے بغیر کسی مبالغے کے बिल्कुल सच्चाई से अर्ज करता हूँ कि जैसा मैंने उनको पब्लिक में देखा है, जैसा मैंने बाजार में देखा है, जैसा मैंने बाहर लोगों के साथ देखा है, बिल्कुल वैसा ही घर में देखा है। और मेरी नज़र में उनको आमदी साहब उनकी चीज बनाती है वो ये कि वो इतने बड़े आलिम होने के बावजूद एक आम आदमी की जिंदगी गुजारते हैं और उनके अंदर सलाकी हसासियत और शऊर है, वो चीज़ है जो उनको हकीकत में एक बड़ा आदमी बनाती है।
बहुत शुक्रिया महसन आपका, आपसे आइंदा भी बात होगी कभी तफसील से। और गामदी साहब, मुझे आपकी बातें जब हो रही थी तो मुझे अपने जो मेरे फादर हैं मुझे बहुत याद आए, कभी टेलीफोन का बिल गलत आ जाए या बिजली का बिल गलत आ जाए, हर बच्चा उनसे कहते रहे हम करवा देते हैं, वो जाके खुद ही लाइन में लगते थे, वो कहते नहीं मुझे किसी की सिफारिश से नहीं करवाना, एक गलत काम हुआ है ना, क्यों गलत बिल भेजा है इन्होंने, क्यों इन्होंने ज़्यादा चार्ज किया, तो चाहे उनको घंटों लगना पड़े मगर वो तो, मुझे आपके लिए पूरा यकीन है कि आप भी यही करते होंगे कि लाइनों में लगते होंगे जाके और जो काम जिस तरीके से होना चाहिए उसको करते होंगे, सही है ये बात?
मैं एक आम आदमी हूँ, एक तालिब इल्म की जो जिंदगी होती है मैं वही बसर करता हूँ। अगर किसी मौके के ऊपर कोई बच्चा कोई काम कर देता है उसका भी शुक्रगुजार होता हूँ, ना हो तो अपना काम खुद कर लेता हूँ, अपने लिए सौदा तलब खुद ले आता हूँ, अपने मामलात भी खुद अंजाम दे लेता हूँ। हसन मेरे बहुत से मामलात को यहाँ देख लेते हैं, जवाब देखते हैं, मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे कोई आर नहीं होता, जब चाहूँ मैं अकेला ही निकल खड़ा होता हूँ और जो कुछ मुझे करना होता है कर लेता।
अच्छा, आपके लिए आयशा मंसूर, फारूक इशराक और कमर अब्बास इन सब ने भी बहुत मोहब्बत से सलाम कहा है आपको और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। तारिक साहब ने चुनिया से पूछा था कि क्या फ़िरका, अगर कुरान पर अमल किया जाए तो क्या फ़िरका वारियत कम हो सकती है, क्योंकि वक्त कम है तो मैं चाहूँगी अगर मुख्तसरन ना बता सके। और नज़ीर भिंडर ने गुजरांवाले से पूछा था कि जब किसी चीज़ को हम तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर तहकीक करनी चाहिए कि नहीं, पहले मैं चाहूंगी इस सवाल का अगर आप जवाब दे दें। नज़ीर भिंडर,
किसी चीज को तस्लीम करने के लिए तहकीक की जाती है, यानी तहकीक के बगैर आप क्यों तस्लीम करेंगे? तहकीक के अलबत्ता दर्जे होते हैं, यानी एक बड़ा मुहक्किक और सतह पे तहकीक करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी और सतह पे तहकीक करता है, एक आम आदमी और सतह पे तहकीक करता है। तो हर चीज को तहकीक करके ही मानना चाहिए, तहकीक की सतहें मुख्तलिफ होंगी, उसके दर्जात मुख्तलिफ होंगे। जब आप किसी चीज को तस्लीम कर लें, उसको सही समझ लें, तो उसके बाद भी ये जरूरी होता है कि आप उसका जायजा लेते रहें, हमेशा उसको तनकीद की नजर से देखते रहें, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते रहें, ये जरूरी है। इससे अपने फिक्र को परखने में मदद मिलती है। आम आदमी को एक आमी की सतह पर यह काम करना चाहिए, बड़े उलमा और मुहक्किकीन को उनकी अपनी सतह पर ये काम करना चाहिए, इसके बगैर तो कोई जिंदगी ही नहीं। जहां तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो उसके जवाब में ये अर्ज है कि ये सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मजीद ही है कि जिसको अगर मजबूती से पकड़ा जाए, अपने इल्म और अमल का महवर बनाया जाए तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, यानी फिरकाबंदी, इख्तलाफात, नजात, ये तशद्दुद, ये इफ्तराक, ये है ही इसलिए कि हमने अल्लाह की किताब को वह हैसियत नहीं दी जो खुद उसने अपने लिए बयान की है। कुरान मजीद का इरशाद ये है कि अल्लाह ने अपनी किताबें इसलिए नाजिल की हैं कि लियहकुम बैनन नास फी मख्तलफू फी, वो लोगों के इख्तलाफात का फैसला कर दे। जब हम उनसे फैसला नहीं लेंगे तो इख्तलाफात कैसे खत्म होंगे?
जी बिल्कुल बिल्कुल। सामीन को बता दूं कि जावेद गामदी साहब हमारे साथ हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम का वक्त बाकी है। गामदी साहब, बड़ी मैंने आपकी खूबसूरत तस्वीरें देखी, एक में दावे के नन्हे मुन्ने हैं उन्हें लिए जा रहे हैं उनके स्ट्रॉलर में, और दो बच्चे हैं, एक शायद आपकी पोती और पोता होंगे, वो आपके साथ खड़े हैं। तो कैसी ये ज़िंदगी जो अब आपकी है, इसमें कितना वक्त अब आप दे पाते हैं अपनी फैमिली को? कुछ थोड़ी सी हुआ ऐसा कि वक्त ज्यादा दे पाए आप, क्योंकि बढ़ भी गए, बच्चे भी आ गए हैं घर में अब?
मैं जब पाकिस्तान में था उस वक्त तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। उस वक्त के मामूलात ये थे कि मैं सुबह के वक्त अपना काम करता हूँ, लेकिन 9-10 बजे के बाद फिर मुलाकातियों का सिलसिला शुरू हो जाता था और इशा की नमाज तक जारी रहता था, बल्कि उसके बाद भी, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। لیکن یہاں آنے کے بعد جس طرح مجھے اپنے علمی کاموں کے لیے زیادہ وقت ملا
جی,
اسی طرح اپنے خاندان کو, اپنے بچوں کو بھی کہنے کے لیے زیادہ وقت ملا. اب وہ میرے پاس آتے ہیں, عام طور پر چھٹیوں ہی میں آتے ہیں, ابھی آئے ہوئے تھے, تو میں کچھ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں.
اچھا,
بہت محبت کرتے ہیں میرے پوتے پوتیاں میرے ساتھ, بلکہ اب تو بیٹوں سے بھی اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں.
اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا, اپنا بھی مت چھپائیے آپ. ایک تو مجھے معلوم ہے بغیر پوچھے کہ ایک تو مریم ہوں گی آپ کی لاڈلی, بیٹیاں سب باپوں کی لاڈلی ہوتی ہیں, سب سے اچھی وہی لگتی ہیں ان کو. اچھا, میں ایک بہت مجھے دلچسپ چیز آپ کی کہی ہوئی میں نے سنی, اور میں تھوڑا سا نکالے ٹکڑا میں سنوانا چاہتی ہوں آپ کو.
اور ویسے میری نظر سے سب سے اچھی تضمین گزری وہ, آپ کو تعجب ہوگا, یہ جو بڑی مشہور ایک نعت کہیے یا سلام ہے, بہت پڑھی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں, اور بعض اوقات بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ گھس دیا جائے. جیسے اقبال کا شعر نا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہس کنجمین کی لڑی پر لکھا ہوا, اور اس کے بعد ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری, یہ میری آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ اسکنجبین کا اس سے کیا تعلق ہے. انارکلی میں گئے ہیں کبھی گرمیوں کے دنوں میں, تو اسکنجبین کی اور ایک وہ ہوتا ہے وہ خاص طرح کے مشروبات ہوتے ہیں, شربت ہوتے ہیں, اور ریڈی ہوگی اس کی, اس کے اوپر لکھا ہزاروں سال نرگس اپنی بہن, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برتا.
تو میں یہ سوچ رہی تھی, میں تو اس طرح کی چیزیں بہت دیکھتی ہوں اور بہت پڑھتی ہوں, بسوں کے پیچھے کیا لکھا ہے, ٹرکوں کے پیچھے کیا لکھا ہے, ٹھیلوں پہ کیا لکھا ہے. اتنی مجھے اچھا لگا کہ آپ بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر.
میری بھی یہی بدقسمتی ہے کہ ایسی چیزوں پر نظر بہت پڑتی ہے.
صحیح بات ہے,
اس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ گرد و پیش میں ہمارے اس طرح کی چیزیں فاطر فطرت نے بکھیر دی ہیں, یہ خود ہمارے حظ کے لیے ہے اور ان سے حظ ہی اٹھانا چاہیے.
بالکل بالکل, ہنسنے کے لیے اور خوش رہنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا, آخر میں صرف دو منٹ تین منٹ باقی ہیں ہمارے پاس, اس وقت جو پاکستان کی صورت حال ہے, آپ نے جس پاکستان کو چھوڑ کے آپ آئے تھے, اس سے کس حد تک مختلف ہے انتہا پسندی یا دہشت گردی کے لحاظ سے؟
اپنے ظاہر کے لحاظ سے تو بہت فرق واقع ہوا ہے, اب اس طرح کی قتل و غارت نہیں ہے جیسے زمانے میں تھی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, لیکن جو اس کے حقیقی اسباب ہیں وہ دور نہیں ہوئے. پاکستان اپنی پیدائشی سے دو مسائل سے دوچار ہے, ایک وہ کشمکش ہے جو وہاں سول ملٹری کشمکش کہلاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی افواج نے پہلے دن سے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ یہاں کسی جمہوری حکومت کو چین سے نہیں چلنے دیں گی, تو یہ کشمکش پاکستان میں رہتی ہے اور وہی سارے منصوبے بناتے ہیں, اور انہی کے بنائے ہوئے منصوبوں کے نتائج ہم نے بھگتے ہیں پچھلے 35-40 سال, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک. دوسرے یہ کہ اس ملک کی پیدائشی کے زمانے سے یہ کشمکش بھی پیدا ہو گئی کہ یہ قومی ریاست ہے یا مذہبی ریاست ہے, اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکی یہ قوم, چنانچہ اس کے بھی بڑے بدترین نتائج نکلے ہیں اور وہ ہم بھگتتے رہتے ہیں. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایک انتہا پسندانہ فکر پیدا ہوا ہے ہمارے, میرے نزدیک اصل وہ ہے, مرض کو اگر آپ اس کی جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے تو پھر وہ کبھی جاتا نہیں, جب ذرا موقع ملتا ہے تو پونپلیں دوبارہ ہری ہو جاتی ہیں. میرے نزدیک انتہا پسندی کو اور اس کے عوامل کو ہدف بنانا چاہیے, وہ ہمارے یہاں کوئی بھی تیار نہیں ہے. تاہم اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کے جو نتائج تھے جو دہشت گردی کی صورت میں سامنے آ رہے تھے وہ بڑی حد تک کم ہو گئے,
کنٹرول ہو گیا. تو قسم تو آپ نے توڑی دی, اور بالکل بہت ہی چند سیکنڈ, 30 سیکنڈ باقی ہیں, کوئی ایک شعر اور سنا دیجیے اپنا پسندیدہ, چاہے اپنا سنائے یا چاہے کسی اور کا, لیکن کوئی ایک شعر.
مجھے ایک دعا بہت پسند ہے بال کی, آپ نے بھی پڑھی ہوگی
جی.
ہے یہی میری نماز, ہے یہی میرا وضو, میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو, راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق, ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو.
واہ بہت خوبصورت غمدی صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. اور کئی لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں فیس بک پر کہ وہ باتیں جو ہم غمدی صاحب سے پوچھنے کی توقع کر رہے تھے آپ نے نہیں پوچھیں, تو پلیز آپ ایک دفعہ اور پروگرام میں آئیے گا اور ہم آپ سے پھر وہ ان باتوں کو پوچھیں گے مذہب کی اور تو دوسرے مسائل کی. بے حد آپ کا شکریہ. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی شناز عزیز کو اور جاوید احمد غامدی صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
چین اور یورپ سمیت دنیا کے متعدد ملکوں سے درآمد ہونے والی بہت سی اشیاء پر امریکہ نے محصولات میں اضافہ کر دیا ہے. تجارتی عدم توازن کو ختم کرنے کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کی یہ تادیبی تجارتی پالیسی کانگریس میں زیر بحث ہے. جمعرات کو سینٹ میں ہونے والی کارروائی کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کیپٹل ہل میں امریکہ کی اپنے اتحادیوں کے ساتھ تجارتی جنگ کو حتف تنقید بنایا گیا ہے. امور خارجہ کمیٹی کے رکن سینیٹر باب کروکر کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. یہ بھی موجودہ تجارتی پالیسی سے خوش نہیں ہے. ان کا کہنا ہے
I believe the president is abusing his authorities. It seems to be a wake up, ready, fire, aim strategy.
میرے خیال میں صدر اپنے اختیارات کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ پہلے کسی سے کہا جائے کہ جاگو، تیار ہو جاؤ اور پھر طے شدہ حکمت عملی کے تحت فائرنگ کی جائے. امور خارجہ کمیٹی کے ایک اور رکن سینیٹر کرس کونز کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. یہ کہتے ہیں
A wildly swung bat that is hitting our closest allies in a way that harms our national security, harms our chances at better trade deals, and harms folks in my home state.
ایک اڑتی ہوئی جنگلی چمگادڑ اپنے قریبی اتحادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور اس طرح ایک اعتبار سے ہماری قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے. یہ بہتر تجارتی معاہدوں کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے میری آبائی ریاست کے عوام بھی متاثر ہوئے ہیں. بحث کے دوران اس پہلو پر بھی توجہ دی گئی کہ فولاد اور ایلومینیم پر درآمدی ڈیوٹی میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس سے اندرون ملک تیار ہونے والی مصنوعات کی لاگت بڑھ جائے گی. جواب میں امریکہ کی بنی ہوئی مصنوعات اور دیگر اشیاء پر دوسرے ملک بھی محصولات عائد کریں گے یا ان میں اضافہ کریں گے. ریپبلکن سینیٹر رون جانسن کہتے ہیں
I've heard the administration say some short-term pain for long-term gain. Are we really taking into account the permanent damage that's being done right now?
میں نے سنا ہے کہ انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ تھوڑی مدت کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہمیں طویل المیاد بنیاد پر فائدہ پہنچے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہمیں دائمی نقصان پہنچ چکا ہے. ڈیموکریٹ سینیٹر کرس کونز نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ نے ایک ایسی تجارتی جنگ چھیڑ دی ہے جس کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. امریکی انتظامیہ سلسلے میں قومی سلامتی کے تحفظ کا بھی جواز پیش کرتی ہے. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانون صدر ٹرمپ کے حق میں ہے. اقتصادی امور کی نائب وزیر منیشا سنگھ کا کہنا ہے
The viability of these industries does constitute a national security issue for us. And it's laid out clearly in the statute. President Trump is acting within his statute.
منیشا سنگھ کہہ رہی ہیں کہ ان صنعتوں کا قابل عمل ہونا ہمارے لیے قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. قانون میں واضح طور پر اس کی تشریح کی گئی ہے. صدر ٹرمپ نے قانونی اور آئینی اختیار کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے حکمت عملی وضع کی ہے. امریکہ نے چین سے درآمد ہونے والی $2 ارب سے زیادہ مالیت کی مصنوعات پر محصولات عائد کیے ہیں. بہت سو نے اس کی تعریف کی ہے کیونکہ چین کی ترقی کا دار و مدار اس کی برآمدات پر ہے. ایوان نمائندگان کے رکن ٹام گیرٹ کے تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے. ان کا کہنا ہے
The Chinese economy will be hurt more. What we'd like to do is have free and fair trade globally with all of our trading partners. China's never allowed that.
چین کی معیشت کو خاصا دھچکا پہنچے گا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عالمی سطح پر تجارت آزادانہ اور مساوی بنیادوں پر ہو. ہم اپنے تجارتی شراکت داروں سے اسی بنیاد پر کام کرنا چاہتے ہیں، مگر چین اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا. نائب وزیر منیشا سنگھ کا بھی یہی خیال ہے کہ اس تجارتی پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ چین کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے. مگر کانگریس سے کچھ اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس حکمت عملی پر کام کرے. ڈیموکریٹ سینیٹر باب مینینڈیز کا کہنا ہے
Sadly, the administration has begun a reckless campaign against our allies, driving them into the arms of our adversaries.
افسوس کی بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف اس بے محابہ مہم کا آغاز کیا ہے. اس طرح انہیں ہمارے مخالفین کے بازوؤں میں دھکیل دیا گیا ہے. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ چین نے اپنی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے جو چیلنجز پیدا کیے ہیں ان کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے۔ بدھ کے روز سینٹ نے قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی محصولات پر کانگریس میں بحث کی جائے، تاہم اس قرارداد پر عمل درآمد غیر لازمی رکھا گیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف